بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد حياة المسلمين مؤلفة حكيم الأمة مجدد الملة مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ تعالی سے آج ہم روح ششم یعنی چھٹی روح پڑھیں گے اور یہ ہے دعا مانگنا جیسا کہ میں مسلسل عرض کر رہا ہوں کہ دین کے بہت اہم جز اس میں حیاۃ المسلمین میں جمع کیے گئے ہیں ان مضامین کو بہت غور سے سننا چاہیے اور ان کو اپنے اندر لانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے اس سے ایمان ہمارا مضبوط ہوگا کامل ہوگا اور مقبول ہوگا انشاءاللہ دعا مانگنا یعنی جس چیز کی ضرورت ہو خواہ ہو دنیا کا کام ہو یا دین کا یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دین کا کام وہ ہو جو جائز ہو یعنی خواہ وہ دنیا کا جائز کام ہو یا دین کا اور خواہ اس میں اپنی بھی کوشش کرنا پڑے اور خواہ اپنی کوشش اور قابو سے باہر ہو سب خدا تعالیٰ سے مانگا کرے لیکن اتنا خیال ضروری ہے کہ وہ گناہ کی بات نہ ہو اس میں سب باتیں آ گئیں جیسے کوئی کھیتی یا سوداگری کرتا ہے تو محنت اور سامان بھی کرنا چاہیے مگر خدا تعالیٰ سے دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اے اللہ اس میں برکت عطا فرما اور نقصان سے بچا یا کوئی دشمن ستائے خواہ دنیا کا دشمن خواہ دین کا دشمن تو اس سے بچنے کی تدبیر بھی کرنی چاہیے خواہ وہ تدبیر اپنے قابو کی ہو خواہ حاکم سے مدد لینا پڑے مگر اس تدبیر کے ساتھ خدا تعالیٰ سے دعا بھی مانگنا چاہیے کہ اے اللہ اس دشمن کو زہر کر دے یا مثلاً کوئی بیمار ہو تو دوا دارو بھی کرنا چاہیے مگر خدا تعالیٰ سے دعا بھی مانگنا چاہیے کہ اے اللہ اس بیماری کو دور کر دے یا اپنے پاس کچھ مال ہے تو اس کی حفاظت کا سامان بھی کرنا چاہیے جیسے مضبوط مکان میں مضبوط قفل لگا کر رکھنا یا گھر والوں یا نوکروں کے ذریعے سے اس کا پہرہ دلوانا دیکھ بھال رکھنا مگر اس کے ساتھ خدا تعالیٰ سے بھی دعا مانگنا چاہیے کہ اے اللہ اس کو چوروں سے محفوظ رکھ یا مثلاً کوئی مقدمہ کر رکھا ہے یا اس پر کسی نے کر رکھا ہے تو اس کی پیروی بھی کرنا چاہیے وکیل اور گواہوں کا انتظام بھی کرنا چاہیے مگر اس کے ساتھ خدا تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے کہ اے اللہ اس مقدمے میں مجھ کو فتح دے اور ظالم کے شر سے مجھ کو بچا یا قرآن پاک یا علم دین حاصل کر رہا ہے تو اس میں بھی جی لگا کر پابندی سے محنت بھی کرنا چاہیے مگر اس کے ساتھ دعا بھی کرنا چاہیے کہ اے اللہ اس کو آسان کر دے اور میرے ذہن میں اس کو جمع دے یا نماز روزہ وغیرہ شروع کیا ہے یا بزرگوں کے بتلانے سے اور عبادتوں میں لگ گیا ہے تو سستی اور نفس کے ہیلے بہانے کا مقابلہ کر کے ہمت کے ساتھ اس کو نبھانا چاہیے مگر ساتھ میں دعا بھی کرنا چاہیے کہ اے اللہ میری مدد فرمائیے اور مجھ کو اس کی ہمیشہ توفیق دیجیے اور اس کو قبول فرمائیے یہ نمونے کے طور پر چند مثالیں لکھ دی ہیں ہر کام اور ہر مصیبت میں اسی طرح جو اپنے کرنے کی تدبیر ہے وہ بھی کرے اور سب تدبیروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے خوب عاجزی اور توجہ کے ساتھ عرض بھی کرتا رہے دعا کے اندر عاجزی بھی ہو اور توجہ بھی ہو بے توجہی اور لاپرواہی سے دعا نہ کرے یہ اس سے حاکم ناراض ہوتا ہے اور حاکم بھی توجہ نہیں کرتا لہذا دعا دل لگا کر کرنی چاہیے اور جس کام میں تدبیر کا کچھ دخل نہیں اس میں تو تمام کوشش دعا ہی میں خرچ کرنا ضرور ہے جیسے بارش کا ہونا یا اولاد کا زندہ رہنا اس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں کوئی تدبیر اس میں کارگر نہیں ہو پاتی کوئی تدبیر نہیں ان چیزوں کے لیے کہ وہ تدبیر کو اختیار کرے لہذا اس میں محض دعا ہی کی ضرورت ہے یا کسی بیمار کا لا علاج بیماری سے اچھا ہو جانا یا نفس و شیطان کا نہ بہکانا یا وبا اور تعاون سے محفوظ رہنا یا قابو یافتہ ظالموں کے شر سے بچنا ان کاموں کا بنانے والا تو بجز خدا تعالیٰ کے کوئی برائے نام بھی نہیں اس لیے تدبیر کے کاموں میں جتنا حصہ تدبیر کا ہے ان بے تدبیر کے کاموں میں وہ حصہ تدبیر کا بھی دعا ہی میں خرچ کرنا چاہیے یعنی اور زیادہ دعا کرنا چاہیے غرض تدبیر کے کاموں میں تو کچھ تدبیر اور کچھ دعا ہے اور بغیر تدبیر کے کاموں میں یعنی جن کام میں انسان کی تدبیر نہیں کام کر سکتی تو تدبیر کی جگہ بھی دعا ہی ہے تو اس میں زیادہ دعا ہوئی اور دعا فقط اس کا نام نہیں کہ دو چار باتیں یاد کر لیں اور نمازوں کے بعد اس کو صرف زبان سے آموختے کی طرح پڑھ دیا۔ سو یہ دعا نہیں ہے، محض دعا کی نقل ہے۔ دعا کی حقیقت، بلکہ میں اپنی طرف سے عرض کرتا ہوں کہ یہ دعا کی نقل تو ہے لیکن بیہودہ نقل ہے۔ اتنے بڑے آنکھوں اور حاکمین کے سامنے ہاتھ پھیلانا اور اس میں اللہ کی طرف توجہ نہ ہو، محض زبانی رٹ لیا، تو یہ بیہودہ نقل ہے۔ دعا کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے دربار میں درخواست پیش کرنا ہے۔ سو جس طرح حاکم کے یہاں درخواست دیتے ہیں، کم سے کم دعا اس طرح تو کرنا چاہیے کہ درخواست دینے کے وقت آنکھیں بھی اس کی طرف لگی ہوتی ہیں، دل بھی ہمتن ادھر ہی مصروف ہوتا ہے، صورت بھی عاجزوں کی سی بناتے ہیں۔ اگر زبانی کچھ عرض کرنا ہوتا ہے تو کیسے ادب سے گفتگو کرتے ہیں اور اپنی عرضی منظور کرنے ہونے کے لیے پورا زور لگاتے ہیں اور اس کا یقین دلانے کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم کو آپ سے پوری امید ہے کہ ہماری درخواست پر پوری توجہ فرمائی جائے گی۔ پھر بھی اگر عرضی کے موافق حکم نہ ہوا اور حاکم عرضی دینے والے کے سامنے افسوس ظاہر کرے کہ تمہاری مرضی کے مطابق تمہارا کام نہ ہوا، تو یہ شخص فوراً جواب دیتا ہے کہ حضور، مجھ کو کوئی رنج یا شکایت نہیں، اس معاملے میں قانون ہی سے جان نہ تھی یا میری پیروی میں کمی رہ گئی تھی، حضور نے کچھ کمی نہیں فرمائی، اگر اس حاجت کی آئندہ بھی ضرورت ہو تو کہتا ہے کہ مجھ کو ناامیدی نہیں، پھر کوشش کروں گا اور عرض کرتا رہوں گا۔ اور اصل بات تو یہ ہے کہ مجھ کو حضور کی مہربانی کام ہونے سے زیادہ پیاری چیز ہے۔ کام تو خاص وقت یا محدود درجے کی چیز ہے، حضور کی مہربانی تو عمر بھر کی اور غیر محدود درجے کی دولت اور نعمت ہے۔ تو اے مسلمانوں، دل میں سوچو، کیا تم دعا مانگنے کے وقت اور دعا مانگنے کے بعد جب اس کا کوئی ظہور نہ ہو، خدا تعالیٰ کے ساتھ ایسے ہی برتاؤ کرتے ہو؟ سوچو اور شرماؤ، جب یہ برتاؤ نہیں کرتے تو اپنی دعا کو دعا یعنی درخواست کس منہ سے کہتے ہو؟ تو واقعے میں کمی تمہاری ہی طرف سے ہے جس سے وہ دعا درخواست نہ رہی، اور اس طرف سے تو اتنی رعایت ہے کہ درخواست دینے کا وقت بھی معین نہیں فرمایا۔ وقت بے وقت جب چاہو عرض و معروض کر لو، نمازوں کے بعد کا وقت بھی تم ہی نے ٹھہرا رکھا ہے، یعنی دعا کے لیے نماز کے بعد کا وقت رکھا ہوا ہے، اس کے بعد بھول جاتے ہیں، نماز پڑھی، ہاتھ اٹھائے، مسل رہے ہیں، مروڑ رہے ہیں اور توجہ بھی نہیں ہے، ادھر ادھر بھی دیکھ رہے ہیں اور دل بھی کہیں اور ہے، بس مجبوری ہے کہ دعا کے بعد ایک رسم، نماز کے بعد رسم بنی ہوئی ہے تو لہٰذا ہاتھ اٹھانے ہیں، کچھ نہ کچھ کہنا ہے، تو یہ بڑی بےہودہ بات ہے۔ تو فرمایا کہ نمازوں کے بعد کا وقت بھی تم ہی نے ٹھہرا رکھا ہے، البتہ وہ وقت دوسرے وقتوں سے زیادہ برکت کا ہے، سو اس وقت زیادہ دعا کرو، باقی اور وقتوں میں بھی اس کا سلسلہ جاری رکھو۔ جس وقت جو حاجت یاد آ گئی، فوراً ہی دل سے یا زبان سے بھی مانگنا شروع کر دیا کرو، یعنی کھڑے ہو، بیٹھے ہو، لیٹے ہو، اللہ تعالیٰ نے کوئی وقت معین نہیں کیا، کوئی حالت معین نہیں کی کہ کس کی حالت کو اس کے لیے دعا مانگنے کے لیے ہمارے دربار میں درخواست پیش کرنے کے لیے بندہ ایسا ہو اور لمبا ترنگا ہو اور ایسے کپڑے پہنا ہو اور یوں کیا ہو، بلکہ جس حالت میں ہو بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتا ہے، لیٹا ہو، بیٹھا ہو، کس طرح، کس بھی حالت میں ہو، کام کے دوران بھی دل اللہ کی طرف متوجہ کر کے دعا مانگ سکتا ہے۔ جس وقت جو حاجت یاد آ گئی، فوراً ہی دل سے یا زبان سے بھی مانگنا شروع کر دیا کرو، کہ جب دعا کی حقیقت معلوم ہو گئی تو اس حقیقت کے موافق دعا مانگو، پھر دیکھو کیسی برکت ہوتی ہے۔ یعنی جس طرح حاکم کے آگے عرضی پیش کرتے ہیں، کوئی جج ہے عدالت میں، اس کے سامنے کوئی درخواست دیتے ہیں تو پوری توجہ اس کی طرف ہوتی ہے، آنکھیں بھی اسی کی طرف ہوتی ہیں اور شکل بھی عاجزی کی ہوتی ہے، تو اور اگر وہ کام نہیں ہو پاتا لیکن جج یا حاکم جو ہے وہ بہت مہربانی اور عنایت سے کام لے رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، تو اس کے کیسے احسان مند ہوتے ہیں، اگر کام نہیں بھی ہوا تو بھی اس کا شکریہ ادا کرتے رہتے ہیں، عمر بھر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے یہ کوشش کی تھی۔ تو حکیم الامت فرماتے ہیں کہ کم سے کم اللہ کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا ہم کرتے ہیں کہ اگر کام نہیں بھی ہوا تو بھی اس کے احسان مند رہے ہیں۔ لیکن اگر ان توجہات کے ساتھ، اس آداب کے ساتھ دعا مانگیں گے، پھر دیکھو کیسی برکت ہوتی ہے۔ اور برکت کا یہ مطلب نہیں کہ جو مانگو وہی مل جائے گا، کبھی تو وہی چیز مل جاتی ہے، جیسے کوئی آخرت کی چیزیں مانگے تو کیونکہ وہ بندے کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے، البتہ اس میں ایمان اور اطاعت شرط ہے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ ہوگا اور آخرت کو طلب کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے آخرت ضرور دیں گے، اس میں نامرادی نہیں ہے، ضرور اللہ تعالیٰ دیں گے اس کو آخرت۔ ہاں دنیا مانگنے میں یہ صورتیں ہو سکتی ہیں کہ کیونکہ وہاں کی چیزیں قانوناً اس شخص کو مل سکتی ہے جو مطیع اور فرما بردار ہو، اور کبھی وہ چیز مانگی ہوئی نہیں ملتی جیسے کوئی دنیا کی چیزیں مانگے، کیونکہ وہ بندے کے لیے کبھی بھلائی ہے کبھی برائی. ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہم اڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں چاہیے اور اللہ سے مانگتے رہتے ہیں. تو مانگنا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نہ ملے تو اس میں راضی رہنا چاہیے، کیونکہ اس میں کبھی بھلائی ہوتی ہے بندے کی، کبھی برائی ہوتی ہے. اگر بندے کے لیے برائی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بچاتے ہیں اس کو. جب اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھلائی ہوتی ہے تو اس کو مل جاتی ہے، اور جب برائی ہوتی ہے تو نہیں ملتی. جیسے باپ بچے کو پیسہ مانگنے پر کبھی دے دیتا ہے اور کبھی نہیں دیتا، جب وہ دیکھتا ہے کہ اس سے ایسی چیز خرید کر کھاوے گا جس سے حکیم نے منع کر رکھا ہے. تو برکت کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مانگی ہوئی چیز مل ہی جائے، بلکہ برکت کا مطلب یہ ہے کہ دعا کرنے سے حق تعالیٰ کی توجہ بندے کی طرف ہو جاتی ہے. اگر وہ چیز بھی کسی مصلحت سے نہ ملے تو دعا کی برکت سے بندے کے دل میں تسلی اور قوت پیدا رہتی ہے، اور پریشانی اور کمزوری جاتی رہتی ہے، اور یہ اثر حق تعالیٰ کی اس خاص توجہ کا ہوتا ہے جو دعا کرنے سے بندے کی طرف حق تعالیٰ کو ہو جاتا ہے. اور یہی توجہ خاص اجابت کا یعنی قبولیت کا وہ یقینی درجہ ہے جس کا وعدہ حق تعالیٰ کی طرف سے دعا کرنے والے کے لیے ہوا ہے. اور اس حاجت کا عطا فرما دینا یہ اجابت کا دوسرا درجہ ہے. یعنی دعا قبول ہونے کے دو درجے ہیں، ایک تو یہ کہ حق تعالیٰ کی ویسی توجہ دعا کرنے والے کے ساتھ ہو جائے، وہ برکت اس کو مل جائے، تو پھر یہ تو سب سے اعلیٰ درجہ ہے. لیکن ہم اس کو یہی سمجھتے ہیں کیونکہ ہم گھٹیا چیزوں پہ مرتے ہیں، دنیا گھٹیا چیزوں سے بھری ہوئی ہے، ہم دنیاوی حاجت کا پورا ہونا بہت ہی اعلیٰ درجے کا سمجھتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توجہ ہو جانا، عنایت ہو جانا، اگرچہ وہ چیز نہ بھی ملے، تو یہ اجابت کا یعنی قبولیت کا اعلیٰ درجہ ہے، اور وہ چیز مل جانا ادنا درجہ ہے. جس کا وعدہ بلا شرط نہیں بلکہ اس شرط سے ہے کہ بندے کی مصلحت کے خلاف نہ ہو، اور یہی توجہ خاص ہے جس کے سامنے بڑی سے بڑی حاجت اور دولت کوئی چیز نہیں، اور یہی توجہ خاص بندے کی اصل پونجی ہے. یعنی اس سے بھلی اور کیا بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے فائدے کے کام کریں، کہ جو چیز ہمارے لیے بھلی نہیں ہے، بری چیز ہے، بری اس سے نقصان ہونے والا ہے، یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی محبت اور توجہ کی بات ہے کہ وہ چیز ہمیں عنایت نہ فرمائے، اور بھلی چیز ہو تو عنایت فرما دیں. تو فرماتے ہیں کہ یہی توجہ خاص ہے جس کے سامنے بڑی سے بڑی حاجت اور دولت کوئی چیز نہیں، اور یہی توجہ خاص بندے کی اصل پونجی ہے جس سے دنیا میں بھی اس کو حقیقی اور دائمی راحت نصیب ہوتی ہے، اور آخرت میں بھی غیر محدود اور ابدی نعمت و حلاوت نصیب ہوگی. تو دعا میں اس برکت کے ہوتے ہوئے دعا کرنے والے کو خسارے اور محرومی کا اندیشہ کرنے کی گنجائش ہی کہاں ہے. اب یعنی دعا ہر حال میں نافع ہے، مفید ہے. اب دو چار احادیث دعا کی فضیلت اور آداب میں لکھتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کی دعا قبول ہوتی ہے تا وقت کہ کسی گناہ یا رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کی دعا نہ کرے، جب تک کہ جلدی نہ مچاوے. عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جلدی مچانے کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جلدی مچانا یہ ہے کہ یوں کہنے لگے کہ میں نے بار بار دعا کی مگر قبول ہوتی ہوئی نہیں دیکھتا، سو دعا کرنے سے تھک جاوے اور دعا کرنا چھوڑ دیں. یعنی دعا کرتے رہنا چاہیے. اس میں تاکید ہے اس بات کی کہ گو دعا قبول نہ ہو مگر برابر دعا کیے جاوے، اس کے متعلق اوپر بیان آ چکا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز قدر کی نہیں. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا ہر چیز سے کام دیتی ہے، ایسی بلا سے بھی جو نازل ہو چکی ہو، اور ایسی بلا سے بھی جو کہ ابھی نازل نہیں ہوئی. سو اے بندگان خدا، دعا کو پلہ باندھ لو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس پر غصہ کرتا ہے. البتہ جس کو اس کی دھن اور دھیان سے فرصت نہ ہو وہ اس میں داخل نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے ہی کام سے لگا ہو، سرکاری کام سے لگا ہو، دین کی خدمت کرتا ہے، اب زیادہ دعا کی اس کو فرصت نہیں ہوتی، تو یہ اس میں شامل نہیں کہ اس پر اللہ غصہ ہو، کیونکہ وہ اللہ ہی کے کام میں لگا ہوا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت بھرے دل سے دعا قبول نہیں فرماتے، غفلت بھرے دل سے دعا قبول نہیں فرماتے۔ تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت بھرے دل سے دعا قبول نہیں فرماتے۔ تو دعا خوب توجہ سے کرنا چاہیے، اور اجابت کے جو دو درجے اوپر بیان کیے گئے ہیں وہی قبولیت کے بھی ہیں، یعنی دونوں ایک ہی چیز ہیں، اور ایک درجہ اس کا عام ہے جو اگلی حدیث میں آتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی ایسا مسلمان نہیں جو دعا کرے جس میں گناہ اور قطع رحم نہ ہو، مگر اللہ تعالیٰ اس دعا کے سبب اس کو تین چیزوں میں سے ایک ضرور دیتا ہے، یا تو فی الحال وہی مانگی ہوئی چیز دے دیتا ہے، اور یا اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے، اور یا کوئی ایسی ہی برائی اس سے ہٹا دیتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، اس حالت میں تو ہم خوب کثرت سے دعا کیا کریں گے، یعنی دعا ہر حال میں نافع ہے، کچھ نہ کچھ ملتا ہی ہے اس میں۔ تو عرض کیا کہ ہم خوب کثرت سے دعا کیا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کے یہاں اس سے بھی زیادہ عطا کی کثرت ہے، یعنی وہ اس سے بھی زیادہ دینے والے ہیں، جتنا ہم مانگ سکتے ہیں، بڑی بڑی چیزیں ہوں، کتنی کثیر تعداد میں ہوں، خوب مانگیں تو بھی اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ عطا کرنے والے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ کوئی دعا خالی نہیں جاتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کو اپنے رب سے حاجتیں مانگنا چاہیے، اور یہاں تک کہ اس سے نمک بھی مانگے اور جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اسی سے مانگے، یعنی خیال نہ کرے کہ ایسی حقیر چیز اتنے بڑے مالک سے کیا مانگے، اس کے نزدیک تو بڑی چیز بھی چھوٹی ہی ہے، یعنی اللہ کے لیے برابر ہے، چھوٹی بڑی کوئی چیز نہیں، اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، کوئی گرانی اللہ کو نہیں، بلکہ مانگنے سے اللہ تعالیٰ اور زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعا کا خوب اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خوب مانگنے کی توفیق دیں، دنیا کی حاجت ہو جائز یا آخرت کی حاجت ہو، خوب بڑی بڑی حاجتیں، بڑی بڑی دعائیں مانگیں، خوب یقین سے مانگیں، امید سے مانگیں، اور دنیا کے معاملے میں نتیجے پر راضی رہیں، جو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ معاملہ فرما دیں اس پر ہم راضی رہیں۔ جیسے ہم نے عرض کیا تو پورے مضمون میں سب سے اعلیٰ چیز یہ ہے سمجھنے کے اعتبار سے کہ دعا کی اجابت کے دو درجے ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی توجہ ہم پہ خاص ہو جائے چاہے وہ چیز ملے یا نہ ملے۔ اسی کو ایک بزرگ نے فرمایا نا کہ امید نہ بر آنا، امید بر آنا ہے، ایک عرض مسلسل کا کیا خوب بہانہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی توجہ اور عنایت اتنی بڑی دولت ہے کہ ساری دنیا کی نعمتوں سے اگر محرومی ہو لیکن اللہ تعالیٰ کی توجہ اور عنایت ہم پر خاص ہو جائے، اس سے بڑھ کر وہ کوئی دولت نہیں ہے۔ لیکن وہ چیز بھی مل جائے تاکہ انسان کے گزارا بھی ہوتا رہے، لیکن سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توجہ اور خاص عنایت ہو جانا۔ اسی لیے میں الحمدللہ بار بار میں اس بات پر موضوع پر بیان کرتا رہتا ہوں کہ مناجات مقبول جو ہمارے ہاں حکیم محمد خانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعاؤں کا مجموعہ ترتیب دیا ہے، اس کا خاص اہتمام رکھیں، اور ساتھ میں یہ بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ دل لگا کر دعا کریں، اور دل لگانے کے لیے ایک طریقہ بتلاتا ہوں کہ ہر روز جو منزل پڑھتے ہیں دعاؤں کی دعائیں مانگتے ہیں ہم، ایک طرح کے دعا کا پڑھنا اور ہے مانگنا اور ہے، ہم دعا کو مانگنا سیکھیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر روز جو منزل ہم مانگتے ہیں دعاؤں کی دعائیں مانگتے ہیں، اس میں ہر روز ایک دعا کا ترجمہ مفہوم دیکھ لیا کریں کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں، اس کے الفاظ سے نیچے کا ترجمہ میچ ہو جاتا ہے تھوڑی بہت محنت سے، تو پھر آہستہ آہستہ معلوم ہونا شروع ہو جائے گا، یاد رہے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس دعا میں کیا مانگ رہے ہیں، پھر تو لذت اور لذت مناجات کا کیا کہنا ہے، پھر انشاءاللہ دل اور بھی لگنا شروع ہوگا اور لذت بھی آئے گی اللہ سے مانگنے کی، اور پھر جو حکیم الامت نے فرمایا ہے کہ برکت کیا ہے، دعا کی برکت کہ خدا تعالیٰ کی خاص توجہ عنایت ہو جانا ہم پر، انشاءاللہ وہ بھی حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خوب اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے۔ عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا في مجلس فطلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى راسه اثر ماء فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نراك طيب النفس قال اجل قال ثم خاض القوم في ذكر الزنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا باس بالزنا لمن اتقى الله عز وجل والصحة لمن اتقى خير من الغنى وطيب النفس من النعيم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک مجلس میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے, آپ کے سر مبارک پر غسل کرنے کی تری تھی. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہم آپ کو خوش دیکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں. راوی کا بیان ہے کہ اس کے بعد لوگ دولت مندی کی گفتگو میں مشغول ہو گئے, یعنی کہ وہ اچھی ہے یا بری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو سن کر فرمایا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے اس کے لیے دولت مندی بری چیز نہیں, اور متقی کے لیے صحت جسمانی دولت سے بہتر ہے, اور خوش دلی اور خوشحالی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں سفر کی سنتوں کا بیان ہے. جہاں تک ہو سکے سفر میں کم از کم دو آدمی جائیں, تنہا آدمی سفر نہ کرے. البتہ ضرورت اور مجبوری میں کوئی حرج نہیں کہ تنہا آدمی سفر کرے. سواری کے لیے رکاب میں پاؤں رکھیں تو بسم اللہ کہیں. گاڑی ہو, موٹر سائیکل ہو, کسی قسم کی بھی سواری ہو, ٹرین ہو, ہوائی جہاز ہو, بسم اللہ کہیں. سواری پر اچھی طرح بیٹھ جائیں تو تین مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہیں. پھر یہ دعا پڑھیں, سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. ترجمہ, پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے تابع بنائی یہ سواری, اور نہیں تھے ہم اس کو قابو کرنے والے, اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. اللہ, نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نزول وحی میں اور کفار کی مخالفت کے بیان میں, اور اسی سال میں حصار شام سے نکلنے کے 8 ماہ بعد ابو طالب کا انتقال ہو گیا, اور ان کے 3 دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہو گئی. بعد وفات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ کے 2 نکاح قرار پائے, ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اس وقت 6 سال کی تھی. مکہ میں ان کا نکاح ہوا اور مدینہ منورہ آ کر 9 برس کی عمر میں رخصت ہو کر آئیں, اور دوسرا نکاح حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بیوہ تھی, کہ مکہ میں نکاح ہوا اور آپ کے ساتھ مدینہ منورہ میں آئیں اور ہمیشہ ازواج میں رہیں. اس سال دہن میں آپ طائف بنی تقریف کی طرف تشریف لے گئے, اور یہ جانا دعوت اسلام کے لیے تھا, لیکن وہاں کے سرداروں نے آپ کی کچھ مدد نہ کی. پھر آپ مکہ تشریف لائے اور بدستور ہدایت خلق اللہ میں مشغول ہوئے, اور آپ عکاظ و مجنا زبل مجاز میں اسواق عرب تھے, یعنی بازاروں کے نام ہیں یہ, اس میں جاتے اور دعوت کرتے مگر کوئی قبیلہ متوجہ نہ ہوتا. یہ پڑھ چکے ہیں سر. یہاں تک کہ سن 11 نبوت میں آپ موسم حج میں اسلام کی طرف دعوت فرما رہے تھے کہ کچھ لوگ انصار کے آپ کو ملے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت اسلام کی. انہوں نے یہود مدینہ سے سنا تھا کہ ایک پیغمبر ان قریب پیدا ہوں گے, اور وہ انصار سے مغلوب رہتے تھے اور کہتے تھے کہ جب وہ پیغمبر پیدا ہوں گے ہم ان کے ساتھ ہو کر ان کو قتل کریں گے. انصار نے آپ کی دعوت سن کر کہا کہ یہ وہی پیغمبر معلوم ہوتے ہیں جن کا ذکر یہود کرتے ہیں, لیکن ایسا نہ ہو کہ یہود ہم سے پہلے ان سے آ ملے. اور 6 آدمی ان میں سے مشرف پر اسلام ہوئے اور اقرار کیا کہ سال آئندہ میں ہم پھر آئیں گے. مدینہ میں جا کر انہوں نے آپ کا ذکر کیا اور ہر گھر میں آپ کا ذکر پہنچا. اگلے سال کے نبوت سے 12واں سال تھا. 12 آدمی نے آپ سے آ کر ملاقات کی, پانچ پہلوں میں کے اور سات اور، اور انہوں نے احکام اسلام اور اطاعت پر بیعت کی، اس کا نام بیعت عقبہ اولی ہے۔ آپ نے حضرت درخواست ان کی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واسطے تعلیم قرآن مجید اور اسلام کے احکام کے مدینہ کو بھیج دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعلیم قرآن اور شریعت اور دعوت اسلام کی، اور اکثر آدمی انصار میں کے مسلمان ہو گئے، تھوڑے ان میں سے باقی رہے۔ پھر اگلے سال کے نبوت سے 13 سال تھا، 70 آدمی شرفائے انصار میں سے آئے اور مشرف پر اسلام ہوئے، اور عہد و پیمان آپ کے ساتھ کیا کہ آپ جو مدینہ کو تشریف لے جائیں گے ہم خدمت گاری میں کوتاہی نہ کریں گے، اور جو کوئی دشمن آپ کا مدینہ پر چڑھ آئے گا ہم اس سے لڑیں گے اور جان ساری میں قصور نہ کریں گے۔ اس کا نام بیعت عقبہ ثانیہ ہے، عقبہ کے معنی گھاٹی کے ہیں، ایک گھاٹی پر یہ دونوں بیعت ہوئی تھی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم۔